ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے. اور رسول کہیں گے، پروردگار، میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو نشانہ تضحیک بنا رکھا تھا. یہاں اب ایک بہت ہی اہم ٹاپک کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں سے اٹھا کر میدان محشر میں پہنچا دیا، اور وہاں کے کچھ منظر ایسے سامنے رکھے کہ جس کے ساتھ حسرتیں اور افسوس کا ایک بہت واضح قسم کا تاثر ہمیں ملتا ہے. قیامت کا دن، جس کا ایک نام یوم الحسرہ ہے، اس دن انسان حسرتیں کرے گا، افسوس کرے گا. کیوں کرے گا اور کس چیز پہ حسرت ہوگی؟ اس میں سے ایک چیز رسول کا ساتھ چھوڑنا اور اچھے لوگوں کی دوستی سے نکل کر خراب دوستی میں جانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعُزُّ الظَّالِمُ، اور جس دن، یوم سے مراد یہاں آخرت کا دن ہے، اور سورت فرقان میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے تصور کروایا جا رہا ہے. یعُزُّ کاٹے گا، عُزُّ کا لفظ عَین دوات دوات سے، دانتوں کو کاٹنا، جاندار چیز کو کاٹنا، زندہ چیز کو کاٹنا. میں جب اس کو پڑھتی ہوں نا تو میرے ذہن میں ناخن کاٹنا آتا ہے. کچھ لوگوں کو ناخن کھانے کی عادت ہوتی ہے، بالکل وہی تصور ہے. لوگ اپنے ناخن چبا رہے ہوتے ہیں. کہاں چباتے ہیں اور کب چباتے ہیں لوگ؟ حسرت کے وقت، افسوس کے وقت. ایسے لگتا ہے ان کو کہ ہم وہ جو کرنا تھا وہ کیا نہیں، یا جو کیا تھا وہ کر لیا، ٹینشن کے وقت. تو اللہ تعالیٰ اسی دن کی کچھ منظر کشی کرتے ہیں کہ جس دن کاٹ کھائے گا کون؟ الظالم، ظالم. ظالم کا لفظ یہاں اس کے لٹرل معنوں میں ہے، کیا؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، یا کسی چیز کو اس کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. تو یہاں پھر ظالم سے کون مراد ہے؟ جس کے ظلم کا تذکرہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے، یعنی حق نہ دینے والا، حق تلفی کرنے والا. کس کو کھائے گا؟ الا یدیہی، اپنے ہاتھوں کو. یہ اصل میں یدین تھا، نون گر گئی مضاف کے ساتھ، یعنی نون گری اور ہا لگ گئی، تو یدئی ہی ہو گیا، یعنی دونوں ہاتھ. کیا کہے گا؟ یقولو، وہ کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ کو. لیتا حرف مشبہ بالفعل ہوتا ہے، افسوس اور حسرت کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں ہائے میرا کیا ہوگا، یا ہائے کا لفظ، یا افسوس اور حسرت کا لفظ. ہر زبان میں کچھ خاص لفظ ہوتے ہیں جو بولے جاتے ہیں، تو یہاں اسی طرح کا ایک تاثر ہے. ہائے افسوس، مجھ پہ افسوس، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. کیا؟ یا لیتنی اتخذتُ، ہائے افسوس مجھ پر. یعنی یہ کب انسان کرتا ہے؟ جب انسان خود اپنے اوپر کوئی ظلم کرے، جب اپنا کوئی حق نہ دے. کس بات پہ افسوس ہے؟ اتخذتُ مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ رکھا ہوتا. یہ کون شخص ہے جو رسول سے راستہ کاٹ رہا ہے؟ یہ شان نزول کے اعتبار سے تو کوئی ایک خاص شخص ہوگا، لیکن ہر دور کا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رسول کے راستے کی اہمیت نہ جانی، پسند نہ کیا اس نے رسول کے راستے کو، وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ ہی رہتا، اسی کے طریقے پہ ہوتا، اس کا ساتھ دیتا اور اس کی سنتوں پہ عمل کرتا، اس کے دیے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا۔ دوبارہ کلمہ افسوس اور حسرت ہے، یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس، افسوس ہے مجھ پر، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ ہے وجہ اتخذتما رسول سبیلا کی، یعنی رسول کے ساتھ راستہ نہ بنانے کی وجہ بتا دی گئی، یعنی کسی خاص دوست کی دوستی نے مجھے رسول کے راستے سے الگ کر دیا، اور اس دن انسان افسوس کرے گا کہ میں نے اس کو گہرا دوست نہ بنایا ہوتا۔ خلیل کا لفظ خا لام لام سے ہے، خالی، خلیل کہتے ہیں وہ دوست جس کو انسان تنہائی میں یاد کرے، جس کی محبت کے لیے دل خالی رہے، یعنی کسی اور کی محبت دل میں نہ آئے، بس اسی کی محبت آ جائے۔ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا تھا، یہ کون سے دوست کی بات ہے؟ لم اتخذ فلانن، یہ فلاں کون ہے؟ ہر وہ شخص جو رسول کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ کیا کیا اس نے؟ اب فرد جرم عائد ہے، جیسے عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے نا، پھر کسی پہ الزام لگتا ہے، کسی کی گواہیاں ہوتی ہیں، وہی کچھ منظر دکھتا ہے۔ کیا کیا اس دوست نے؟ لقد ادلنی، البتہ تحقیق، اس نے مجھ کو بہکا دیا۔ کس چیز سے؟ ان ذکری، ذکر سے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو معنی ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز نصیحت، ذکر نصیحت ہوتی ہے، یعنی جو نصیحتیں مجھے کی گئی تھی زندگی گزارنے کی، یا جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں دی تھی مجھے یا میرے لیے رکھی تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح ذکر کا دوسرا معنی ہوگا قرآن۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک یعنی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو لہذا ذکر سے مراد پھر قرآن پاک بھی ہے، کہ اس دوست کی وجہ سے میں قرآن نہ پڑھ سکی، یا سمجھ نہ سکی، یا عمل نہ کر سکی۔ اور یہ ایک بھی ہو سکتا ہے فلان، اور بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ذکر سے مراد یاد بھی ہے، اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد آ جائے گی تو قرآن پڑھنے کو خود ہی دل چاہے گا، اور اس کی بات سے نصیحت لینا بھی آسان ہوگا۔ کب یہ ہوا؟ بعد از جاءنی، یہ ہے زیادہ شدت، جبکہ موقع میرے پاس آ چکا تھا، بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، نصیحت میرے پاس آئی تھی، قرآن میری زندگی میں آیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ میرا رب ہی اس قابل ہے کہ میں اس کو یاد کروں، لیکن دوستوں کی دوستیوں نے مجھے دور کر دیا ذکر سے، اور ساتھ ہی اب اصل دشمن پہ بات آ جاتی ہے، کہ دنیا میں تو کچھ انسان تھے جن کی دوستیوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کروایا، لیکن حقیقت میں پیچھے کون تھا؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا، اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ خزولہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے خا زال لام سے، خزلہ، کسی کی مدد نہ کرنا، مدد کے وقت ساتھ چھوڑنا، یعنی جب کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت تھی تب ساتھ چھوڑنا۔ خزول کہتے ہیں ایسے دوست کو جو زبانی تو دوستی کے بہت دعوے کرتا ہو اور دم بھرتا ہو، لیکن مصیبت کے وقت ساتھ چھوڑ کر چلا جائے۔ دغا دینے والا، بے وفا دوست۔ اور شیطان کے لیے یہ لفظ بڑا راس آتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے، خوشنما وعدے دکھا کر گمراہ کرتا ہے، اور جو ہی مشکل آتی ہے تو دنیا میں بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، آخرت میں بھی یہی کام کرے گا، اور یہی کام پھر شیطان کے دوست اور شیطان نما انسانوں کی عادت ہوتی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ توبہ میں کہ سراقہ بن مالک کے روپ میں غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ آیا تھا، لیکن جب میدان جنگ میں فرشتوں کو نازل ہوتا دیکھا تو دم دبا کر بھاگنے لگا۔ بالکل وہی کیفیت ہے خزولہ کی، مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم کے بالکل ابتدائی رکوع میں ہم دیکھ چکے کہ قیامت کے دن بھی یہ کہہ دے گا کہ اللہ نے بھی ایک وعدہ دیا تھا، میں نے بھی وعدہ دیا تھا، اور میرا وعدہ تو جھوٹا تھا، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ سورۃ ابراہیم کی آیت 22 ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، سارے معاملے ہو گئے اس وقت پھر شیطان یہ تقریر کرے گا۔ اور یہ کون سا شیطان ہے؟ یہ انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہیں، وہ جو بظاہر برائی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ نیکی کی طرف نہ رہیں، وہ بھی اس میں ہی آ جاتے ہیں، اور انسانوں کے روپ میں سامنے آ کے دین سے روکنے والے بھی ہیں جو مختلف پابندیاں لگا دیتے ہیں دین کے اوپر، اس لیے نہیں کر سکتے اور آپ کی یہ مجبوری ہے اور آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا، یہ ساری ہی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ روایت میں دیکھیں تو عقبہ بن ابی معیط وہ سردار تھا کہ جب سفر سے آتا تو لوگوں کی دعوت کرتا، اور بہت زیادہ اس کا زور تھا اور اس سوسائٹی کے اندر۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس نے بلایا کہ آپ بھی میرے گھر آئیے، دعوت کرتا، پھر اپنی شہرت بڑائی کی باتیں ہوتی۔ آپ نے شرط رکھی کہ دیکھو کلمہ پڑھ لو، پھر آؤں گا۔ اب اس نے آپ کو بتانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ اس پہ اس کا ایک دوسرا دوست تھا عبی بن خلف، اس کو پتہ جب چلا تو وہ بہت غصے میں آیا، اتنا ناراض ہوا کہ کہنے لگا تم نے جو غلط کام کیا ہے نا، اب اس کی سزا یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا تو تھوکنے کی بات آتی ہے یا ان کی بے عزتی کرو۔ اور اس نے اپنے اس دوست کو خوش کرنے کے لیے یہ کر لیا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیتیں اتری تھیں، یا کم از کم اس میں اس کا ذکر ہے۔ اور آپ کو پتا کہ یہ دونوں دوست میدان بدر میں مارے گئے، دنیا میں اکٹھے تھے، آخرت کا عذاب بھی اکٹھا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنی دوستیوں کے رخ دیکھے۔ اور دوستیوں کے باپ میں ہی آگے بات آ گئی، وقال الرسول، اور کہے گا رسول۔ دیکھیے ماضی کا صیغہ ہے، بات مستقبل کی ہے، فیوچر میں کہیں گے قیامت کے دن، لیکن یہ کہنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے ماضی کی بات کا ہو گیا ہونا یقینی ہے۔ کیا کہے گا رسول؟ یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ ہے میری قوم، کیا کہ انہوں نے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یا قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ کس چھوڑنے کی بات ہے، اس کو تو دیکھیں گے۔ لفظ مہجورا کو دیکھ لیتے ہیں تو بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ ہا جیم را، اس کا روٹ ہے حجر۔ اب اگر اس لفظ کو حجر سے مفعول سوچیں تو مہجورا کیا ہوا؟ ایسی محمل گفتگو جو کوئی شخص بیماری یا خواب یا نیم خوابی یا بے ہوشی کی حالت میں کرتا ہے، ایسی گفتگو جو بیماری کے طور پہ، بہت تیز بخار ہو تو لوگ ہلکی ہلکی آوازیں منہ سے نکالتے ہیں، یا آدھی نیند میں ہو یا بے ہوشی میں ہو تو کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مہجور۔ ہمارے لفظوں میں اس کے لیے ایک بڑا معروف لفظ ہے بڑبڑانا، بڑبڑاہٹ، ہزیان بکنا، یہ اسی کے لیے آتا ہے۔ ایسی باتیں چونکہ ہنسی مذاق کا باعث ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب پھر قرآن پاک کی آیات کا ہنسی اور مذاق اڑانا ہوگا، قرآن کو تماشا بنانا، نشانہ بنانا اپنے ٹھٹھوں کا۔ اور کفار مکہ کی عادت تھی، دوستوں میں بیٹھتے، چوپالوں پہ بیٹھتے، محفلیں سجتیں، گیدرنگس میں اسی طرح کے کام کرتے تھے۔ آج دیکھیے تو عموماً لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہے، دین سے باہر والوں کی تو کیا بات کریں، وہ تو قرآن کو چھوڑ کے فارغ البال ہیں اور مطمئن ہیں کہ دیکھو ہم کتنے خوش ہیں، انہوں نے اپنی جان پہ ایک بوجھ لیا ہوا ہے، صبح و شام ان کو پڑھنے کی فکر ہے، اور نہ ان کی زندگی میں کوئی خوشی ہے اور نہ یہ کسی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ جس سے خامخواہ لوگوں کو رحم آنے لگے، ایسے لوگوں پہ، ان کی شکلوں پہ بھی رحم آئے اور ان کی زندگی پہ بھی، کہ آپ کی زندگی میں تو کوئی خوشی کے دن ہی نہیں شاید۔ لیکن دین کے ساتھ اگر دیکھا جائے کہ وہ لوگ جو واقعی دین سیکھتے ہیں، وہاں قرآن پاک کا کیا مقام ہے، کیونکہ یہاں خاص طور پہ حاضل قرآن کی بات ہے، حضرت دین نہیں، دین کو نہیں بات کی بلکہ قرآن چھوڑنے کی بات ہے۔ آج دیکھیے کہ عموماً 6-7 سال کا ایک کورس ہوتا ہے جس میں بہت سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور ایک طالب علم پورا ڈیووٹ ہو کے اپنا وقت دیتا ہے اور پڑھتا ہے، لیکن اس میں عموماً الا ماشاء اللہ، بہت سارے ایسے نہیں بھی ہوں گے، لیکن کثرت سے جو چیز دیکھنے میں آئی کہ آخری سال میں قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی باری آتی ہے، اور کبھی کبھی تو آتی بھی نہیں۔ میں نے خود ایسی جگہوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پھر آخر میں صرف خانہ پوری کے لیے پڑھاتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ 7-8 سال پڑھنا کوئی کھیل نہیں ہوتا، ان کو گھروں میں جانا ہے، کسی کی شادیاں ہو رہی ہیں، تو وہ بس جیسے آخر میں ایک کام کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عموماً صرف نحو، منطق، اخلاقیات، فقہ، حدیث، یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ قرآن جو 23 سال میں اترا، جس کے لیے یہ سارے سبجیکٹ سیکھنے تھے، وہ بالکل پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کا کورس کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے، پھر تو وہ بہت اچھا سمجھے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ہمارے یہاں عموماً ایک سوچ پیدا کر دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے۔ کبھی آپ نے یہ جملہ سنا؟ بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو بہت خاص لوگ چاہیے، اس کی تدریس تو بس ایسی ہے کہ یہ عام علماء کا کام ہے، عام لوگ تو اس کو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت لے؟ تو قرآن آسان ہے، ایک عام معمولی پڑھا لکھا شخص جو اردو بھی نہیں بول سکتا، وہ بھی بڑی روانی سے عربی پڑھتا ہے، اور عربی سے اردو ترجمہ یاد کریں، شروع میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسان ہو جاتی ہے۔ تو جہاں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھا دی جائیں اور قرآن کو صرف ایک عملیات کی کتاب بنا کے پیش کر دیا جائے، تو کیا یہ وہی بات نہیں، انک قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا؟ ہم اپنے آپ کو پوچھیں، قرآن میرے ہاتھوں کی پہنچ سے کتنا دور ہے؟ جو لوگ اللہ کی رحمت میں آتے ہیں، قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے، پڑھنے لگتے ہیں، طالب علم بنتے ہیں، ان کو تو اللہ نے نواز دیا، لیکن اس کلاس کو ہٹا کے عام زندگی کو دیکھیں تو قرآن پاک کتنوں نے تھاما ہوا ہے، اور پڑھنے کے لیے حافظوں میں ڈال بھی لیا تو عمل کے وقت کتنا یہ قرآن ہمارے پاس ہے؟ کیا آج اس کتاب کو ہم نے چند مشکلوں کے دور کرنے کی مشین نہیں سمجھا؟ کچھ تجربے کر لیے، کچھ آیتوں کی تسبیحات نکالنے سے فلاں تکلیف دور ہو گئی، فلاں صورت کو آپ لکھ کے رکھ لیں تو آپ کو شوگر نہیں ہوگی، فلاں کو پڑھ کے رکھ لیں تو دشمن پہ قابو پا لیں گے، قرآن پاک کو ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے مکان کے سب سے اوپر والے تاخچے میں رکھ دیں، کوئی مر جائے تو اس پہ یاسین پڑھ کے پھونک دی جائے، کبھی موقع پڑے قسم کھانی پڑے تو کھا لیجئے۔ وہ کتاب جو ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین کے ٹائٹل کے ساتھ آئی تھی، اس کے ساتھ آج کی امت کا کیا حال ہے؟ محجورہ، ہر ایک سوچے گا، ورنہ کل قیامت کے دن وقال الرسول، رسول کہیں گے۔ آپ دیکھیے کہ رسولوں کی سفارش کی امید بہت لوگ لگاتے ہیں، اور ایک ہلکا سا آبزرویشن ہے کہ عموماً وہی لوگ زیادہ سفارش کی آس لگاتے ہیں یا کم از کم سفارش کی باتیں کرتے دیکھے گئے ہیں جنہوں نے ایک بار بھی قرآن پاک کو اپنے لفظوں میں نہیں پڑھا ہوتا۔ سوچا جائے تو کیا واقعی وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی سفارش کی امید میں ہیں، اور وہاں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی تو الزام لگا رہے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے نا جیسے استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے کہ اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے چھوڑا ہوا، ان قومی، ساتھ اپنی قوم بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو نہیں پڑھتے تھے۔ ہم سب کو بہت ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اسی طرح نبی، ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے والا اور مدد دینے کو کافی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی بھی نبی ہے اس کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. اب وہ لوگ جو پہلے سے مطاع بنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے برداشت کریں کہ کل تک تو لوگ ہماری فرما برداریاں کرتے تھے, ہماری باتیں مانتے تھے, اور آج یہ اٹھ کے رسول کے پیچھے لگ جائیں جس کے پاس کوئی دنیاوی رنگ رونق نہیں, کوئی چکا چون نہیں, اور وہ لوگ کیسے اس کی بات ماننے لگیں؟ پھر وہ کانشیس ہونے لگتے ہیں, ڈیفینسو ہونے لگتے ہیں. ایسے لوگ پھر نبی کے دشمن بن جاتے ہیں. کل نبی کے بنتے تھے, آج دین والوں کے بنتے ہیں, علم والوں کے بنتے ہیں. کہ یہ کیا انہوں نے ایک نیا کلچر شروع کر دیا, ایک نیا رواج شروع کر دیا. قرآن پاک میں کئی جگہ ان کو مختلف ناموں سے پیش کیا گیا, کہیں مترفین کہا, کہیں ملا کہا, اور یہاں ادوب کہہ دیا. یعنی ایسے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینا ایسی ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنا. شروع میں آپ دیکھیے کہ مارکہ حق و باطل کے بالکل آغاز میں ہی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ لوگ جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں نا, وہ فوراً اپنے آپ کو جمع کرتے ہیں اور ایسے بندے کے خلاف کمنٹس دینے لگتے ہیں. کبھی سوچا جائے تو کیوں, ان کا کیا بگڑا؟ آپ کبھی سوچتی ہوں گی نا. اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں 19ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں. وہ لوگ جو قرآن پاک سے نئے نئے جڑتے ہیں نا, ان کو اس کا بڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. اچھے بھلے ہر دل عزیز تھے, آنکھوں کا تارا تھے, پتہ چلا ایک دم نظریں بدل گئیں, اور کیا ہوا, آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, آپ کو کیا مسئلہ ہے جی؟ آپ نے سر پہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا, تو آپ کو میرے بالوں سے کیا غرض ہے؟ آپ نے ذرا چہرہ چھپا لیا, تو کیا آپ میرا چہرہ ہی دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک دم لوگ جو ہیں وہ دشمنی پہ آنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہماری زیادہ پکڑ ہوگی, اب ہمیں گلٹ ہوگا, اور وہ پھر اس طرح کی دشمنیوں پہ آتے ہیں. اور ان دشمنیوں کو دیکھ کے بندے کا دل بجھنے لگتا ہے, ہائے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتے ہیں, وکفا بربک ہادیا ونصیرا, آپ کا رب کافی ہے رہنمائی کرنے والا اور مدد دینے والا. یعنی اس میں حالات جیسے بھی ہوں لیکن مدد اللہ حق والوں کی کرے گا, راہیں بھی دکھائے گا, نبی کی مدد بھی کرے گا, ان کے پیروکار کو ہدایت بھی دے گا, اور دوسروں کے خلاف جو ان کی مشکلات کھڑی کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کر دے گا. یہ خوشخبری ہے کہ جو ایک دفعہ جم گیا, یہ نہیں کہ لوگوں کے پریشر میں آ کے ہدایت کا راستہ چھوڑ دو. آج اب دین پہ سراہن جو سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں اس پہ عمل نہ کرنے والے اکثر لوگوں کو دیکھیں, ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ, پیئر پریشر. کتنے لوگ ہیں جو دل سے حجاب کو پسند کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے, اکیلے میں ان کو سارا دن پہنا دیں خوشی سے پہنیں گے, لوگوں کے سامنے نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کسی آؤٹ پلیس میں آئے, گیدرنگ میں آئے, نماز چھوٹ گئی, لوگ کیا کہیں گے نماز پڑھتی ہیں؟ ذرا سوچیے کیسی اقدار بدلی ہماری, متی ماری گئی. جو بات رش کی تھی, فخر کی تھی, اس پہ اب شرمندگی ہونے لگی, اور جو باتیں اچھی تھی اس کو ہم چھپانے لگے. کہا ایسے لوگ پھر مجرم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو اس طرح کا کر لیں کہ اسے ہدایت لینے کی بجائے ہدایت کے بغیر زندگی گزاریں. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا. وہ ہے نصیر لیکن کس کی مدد کرے گا؟ جو اس کے دین کی مدد کرے گا. سورۃ صف میں غالباً آتی ہے یہ آیت کہ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. پھر ایک اور جملہ کفار مکہ کا, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ, اور کافروں نے کہا کیوں نہیں اس پہ نازل ہوا قرآن پاک یک بارگی, ایک ہی بار میں کیوں نہیں اتر گیا, یہ 23 سال کیوں لگے, یہ تھوڑی تھوڑی آیتیں کیوں اترتی ہیں, کچھ اترتا ہے کبھی نہیں اترتا, اکٹھا ہی اتر جاتا. یہ ان کا اعتراض تھا. ایسے اعتراضات کرتے تھے کہ جس سے لوگ واقعی شبہ میں پڑ جائیں. یہ اکٹھا اترتا, اگر اللہ کا کلام ہے تو کیا اس کو سوچ سوچ کے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کی علت ان کو بتا دو, ہم نے کیوں اس کو آہستہ آہستہ اتارا. کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا, اسی طرح تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ثابت کر دیں, آپ کے دل کو جما دیں, اور اس کو خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں. فؤاد دل کو کہتے ہیں, کون سا دل؟ جس میں جذبات پلتے ہیں. قلب بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتا ہے، لیکن فؤاد خاص طور پہ ایموشنز والا حصہ. اور رتل ناہ ترتیلا را تا لام، رتل ترتیل کیا ہے؟ کسی چیز کی خوبصورتی اور خوبی. سورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ قرآن پاک کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جائیے، اس لیے آہستہ ہے کہ آپ کا دل جمے، یعنی یہ مشرکین جو آپ کو ستاتے تھے، جو آپ کے راستے میں مشکلات آتی تھی، اس سے آپ کے دل کو جمایا جاتا ہے. اور قرآن پاک ایک بالکل زندہ حقیقت کی طرح اترتا تھا. جیسے ہم باتیں کرتے ہیں اور ایک دم کوئی رو رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں یا بہن یا بھائی یا شوہر آ کے اس کو تسلی دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ کے کلام سے تعلق جوڑ لیتے ہیں نا، تو اللہ کا کلام بھی ان کو اسی طرح دل سوزیاں کرتا ہے. وہاں تو اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ نازل ہو رہا تھا، فوراً آیتیں اتر جاتی تھیں، جو ہی یہ کوئی بات کہتے یا پوچھتے آیتیں اترتی. اور اسی طرح آج بھی وہ لوگ جو اس کتاب سے سچا شغف رکھتے ہیں نا، وہ اداس نہیں رہ سکتے، وہ غم زدہ نہیں رہ سکتے، وہ اداس پریشان نہیں ہوتے. فوراً قرآن پاک کی کوئی آیت ان کے پاس آ جاتی ہے، ان کے ذہن میں چپکے سے آتی ہے اور ایک دوست کی طرح ان کے دل کا غم بانٹ لیتی ہے. یہ اس کتاب کی تازگی ہے، کبھی باسی نہیں ہوتا، کبھی پرانا نہیں ہوتا. لوگوں نے بڑی کوششیں کی لوگوں کو روکیں اس کتاب سے، لیکن ایک دفعہ جو جم گیا، پھر وہ کتاب جو ہے لوگوں کو حقیقت میں خوبصورت ساتھی بن کے ملتی ہے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 106 میں بھی آتا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن اس کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ تو اسے لوگوں پر رک رک کر پڑھے، اور ہم نے اس کو وقفے وقفے سے اتارا. جیسے بارش ہوتی ہے نا، ہلکی ہلکی بوندا باندی، کنمن کنمن، چھن 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 بارش ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ زمین میں جاتی ہے، مردہ زمین پہ پڑتی ہے تو مٹی کی خوشبو آتی ہے، ایک زندگی کی لہر دوڑتی ہے. اور اگر ساری بارش اکٹھی آئے تو لوگوں کو غم ہی لگ جاتا ہے کہ وہ نہ بھیگ جائے، وہ نہ گر جائے، کہیں سے چھت ٹپک رہی ہے اور کہیں سے کھڑکی سے پانی آ رہا ہے. وہ قرآن جو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے، دل پہ آتا ہے، وہ بارش کی پھوہار کی طرح آتا ہے. یہ حکمت ہے. یہ اعتراض کرنے والے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ کیوں اتارا، تم کو بتا دو کہ یہ کتاب تو اتنی پیاری ہے اور باقی رہ گئی کہ تمہیں یہ نہیں پسند تو جاؤ پھر. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس لیے بھی کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی اعتراض لائیں، تو اس کا ٹھیک اور فوری یعنی برجستہ جواب اور بہترین توجیہ آپ کو بتا دیں. ایک اور وجہ بتا دی قرآن پاک کے آہستہ آہستہ نازل ہونے کی، کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض یا شبہ پیش کریں گے تو قرآن کے ذریعے سے ہم ان کا جواب دیں گے، وضاحت پیش کریں گے، اور اس طرح ان کو قرآن پاک سے لوگوں کو دور کرنے کا اور گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ فوائد ہے. اور پھر آخر میں کہہ دیا الذین یخشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جن کو اوندھے منہ جہنم کی طرف لایا جائے گا. اولئک شر مکانا وادل سبیلا، یہ لوگ بدترین مکان میں ہیں اور راستے کے اعتبار سے بہت پھٹکے میں. یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے منہ اوندھے گرائے جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اعتراضات کرنے والے. دیکھیے عقلوں کے اندر یہ اعتراض اترتے تھے نا، اللہ انہی عقلوں کو اوندھا کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جرم اور سزا میں کتنی مماثلت ہے. جس دماغ نے اس قرآن پہ اعتراض کیا، اللہ اس عقل کو پاؤں کے بل مارے گا. سیدھی سادھی باتوں پہ غور کرنے پر آمادہ نہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو اوندھے منہ جہنم کی طرف چلا کر لے جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کتاب و تفسیر میں، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن کافر اپنے منہ کے بل حشر کیے جائیں گے، یعنی ان کو منہ کے بل کھڑا جائے کیا جائے گا یا جمع کیا جائے گا. یعنی حیرت کی کہ یہ کیسے ہوگا. آپ نے فرمایا جس پروردگار نے انسان کو دو پاؤں پر چلایا، کیا وہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ اللہ اکبر. میں تو چند دن پہلے پاؤں پہ غور کر رہی تھی چلنے پہ، आप देखिए कितनी तेज तेज आप चलते हैं, और छोटे से पांव हैं नीचे, कोई लंबे लंबे भी नहीं, एक एक फुट के आगे और पीछे। आपको टेबल बनाते हैं तो आप सीधी लंबी टांगे बीच में नहीं लगा सकते, आपको नीचे सपोर्ट लगानी पड़ती है, या कम से कम फिर चार टांगे लगेंगी। किसी चीज़ को दो टांगों पर आप खड़ा करके देख लें, अपने घर की चीज़ों पर गौर कीजिएगा। किसी टेबल के अगर मिडल में आपके एक टांग है या बीच में दो टांगे, तो नीचे देखिए कितना पूरा एक चौड़ी चीज़ बनी होती है ना फ्लिप से, इंसान के तो वो भी नहीं है। तो जो रब सीधा खड़ा कर सकता है, क्या वो सर के बल खड़ा नहीं कर सकता? ये वो लोग हैं जो कुरान पाक पे इतराज करते थे, तो इनका हाल क्या होगा? उलाइका शर्रु मकानं व अदल्लु सबीला, इनका ठिकाना बहुत बुरा है और यही सबसे ज्यादा गुमराह है। क्यों? ये कुरान पाक के ऊपर एतराज करने वाले, तो फिर जरा सोचो कि इनका हाल क्या होने वाला है। अब आप देखिए कि ये हमने खुलासा कर लिया यहां तक की सारी बातों का। एक आयत का ताल्लुक चूंकि दूसरी के साथ था, तो बेहतर था कि हम इस सारे को इकट्ठा कर लें। लेकिन अगर मजमू तौर पे हम इस सबक के ऊपर और इन आयतों पे, अगर ओवरऑल हम इन आयात के ऊपर बात करें, तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? वापस चलिए ज़रा आयत 26 पे। क़यामत के दिन का मंजर है। अल मुल्कु यौम इज़िन अल हक्कु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा। उस दिन हकीकी बादशाहत रहमान की होगी, और यह दिन काफिरों के लिए बड़ा सख्त होगा। यहाँ से आप देखिए कि क़यामत के दिन के मनाजिर हैं। मोमिन के लिए क़यामत की मुद्दत इंतहाई मुख्तसर होगी, और काफिर के लिए तवील तरीन होगी। दुनिया में भी अगर किसी चीज़ का तजुर्बा करना पड़े तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इंतज़ार के तो चंद लम्हे भी इंसान पर बोझल होते हैं। वैसे आप सारा दिन बेकार बैठे रहें और किसी के इंतज़ार में बैठे, तो आप बार बार हाथ मलते हैं कि इतना वक्त ज़ाया हो रहा है, अभी तक ये आई नहीं, कहा था आएंगे और आए नहीं। ऐसे दिन में अल्लाह ताला हसरतों की बात करते हैं। क़यामत का दिन यौमुल हसरा है। कुरान पाक में एक जगह इसको यौमुल हसरा कहा जाता है कि उस दिन से इनको डरा दो जिस दिन हसरतें होंगी। बहुत सारे कामों पे हसरतें होंगी, उन्हीं में से एक हसरत का जिक्र यहाँ है। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि किस किस चीज़ पे क़यामत के दिन हसरत होगी। सूरह आले इमरान की आयत है, या हसरतना अला मा फर्रतना, हाय अफसोस, हाय हसरत हम पर उस चीज़ में जो कमी की हमने। सूरह मरियम आयत 39 में क़यामत के दिन को यौमुल हसरा कहा गया, हसरतों का दिन। वानज़िरहुम, और इनको डराइए उस दिन से जब मामलातों का फैसला होगा, और वो हसरत का दिन है। इसी तरह हसरत का जो लफ्ज़ है, अगर आप इसको देखें, हासीन रौ से है, हसरा यखसुरु, निगाह का थकना। हसरा तईर कहते हैं परिंदे के परों का गिरना, पर झड़ते हैं ना जैसे हम लोगों के बाल झड़ते हैं, इसी तरह परिंदों के पर झड़ते हैं, उसको हसरा कहते हैं। यानी क़यामत के दिन हर एक हसरत करेगा। इंसान बाज़ दोस्तियों पे हसरत करेगा, बाज़ और कामों पे हसरत करेगा, इल्म के विरसे को आगे मुंतकिल नहीं किया तो इस पर हसरत करेगा। मौत के वक्त हसरत करता है काफिर कि जब उसको रोका जाता है या बुलाया जाता है तो वो कहता है नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। सूरत मोमिन की आखिरी आयतों में हम पढ़ चुके 99 से 100 में, हत्ता इज़ा जाहदहुमुल मौत क़ाल लअल्ली यरजिऊन, आगे आयतों में आता है कि काश मुझे कोई दुनिया में वापस भेज दे और मैं वापस जाऊँ। इसी तरह सूरह मुनाफिकून आयत 9-11 में आता है, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, उससे पहले खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया, कि वो दिन आ जाए कि जिस दिन मौत का फरिश्ता आएगा और फिर उसको कहा जाएगा कि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन करीब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो। इसी तरह वो चीज़ें जिस पे क़यामत के दिन हसरत आएगी, उसमें एक चीज़ तो ये दोस्तियों की है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल मरु अला दीन खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होगा। फिर उसको चाहिए कि देख ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है, क्योंकि देखिए दोस्तों की आदतें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आने लगती हैं। जो दोस्त का दीन होता है ना, वो इंसान का दीन बनने लगता है। एक शख्स था तो उसको मौका मिला रमज़ान की आखिरी रातों में इबादत का, लैला कुतुल कदर नसीब हुई, पूरा वक्त एक ही दुआ करता रहा है, अल्लाह मुझे अच्छा दोस्त अदा कर। किसी को पता चला उसने कहा तुमने तो मौका जाया कर दिया, क्या कुछ तुम मांग सकते थे और तुमने वेस्ट कर दिया। तो कहा नहीं, मैंने अच्छा दोस्त मांग के मैंने अच्छा दीन मांग लिया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसी तरह एक और चीज़ जिस पे हसरत होगी वो क्या है, इमारा, हुकूमत, ओहदे पर फायज। लोग दुनिया में इनको लेना चाहते हैं ना, पाना चाहते हैं, क़यामत के दिन हसरत होगी। आपने फरमाया सही बुखारी की रिवायत है, इन्नकुम सत्तहरिसून अला अमारतिन वसतकून नदामतन यौमल क़ियामा, बेशक तुम हिर्स रखते हो इमारत की, यानी कोई ओहदा मिले, बड़े ओहदे पे फायज हों, रैंक मिले, लेकिन क़यामत के दिन वो हसरत का बायस होगा, क्योंकि ज़िम्मेदारी बहुत है ना। इसी तरह हर वो मजलिस बायस हसरत और नदामत होगी जहाँ अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, बाज़ार में, गाड़ी में बैठते हुए, दोस्तों में, जहाँ हो कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र कर लें। इसकी दलील भी सही रिवायत में आती है कि मा मिन क़ौमिन यक़ूमून मिन मजलिसिन ला यस्कुरून अल्लाह फीह इल्ला क़ामु अम मिस्ली जीफती हिमारिन व कान लहुम हसरा। हर वो कौम जो किसी जगह से उठती है और वहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं करती, तो गोया के वो ऐसे हैं कि वो मुर्दार गधे की बदबूदार लाश पर से उठे, और ये महफिल उनके लिए हसरत का ज़रिया होगी। इसी तरह एक हसरत जहन्नमियों को होगी जब जन्नतियों को उनके घरों में जाता देखेंगे। आपको पता है ना कि जहन्नमियों के जो घर जन्नत में हैं वो भी जन्नतियों को दे दिए जाएंगे, तो उस वक्त भी इनको हसरत होगी। आज दुनिया में कोई हमारे घर पर कब्ज़ा कर ले तो क्या हाल होगा, उस वक्त इंसान कहेगा या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, हाय अफसोस मैं दुनिया में कुछ नेकियां कर लेता, कुछ आगे भेजता और कुछ जमा करता। इसी तरह सुन्नतें छोड़ने पर हसरत होगी, सूरत अहज़ाब आयत 66 में इसकी दलील है। फिर इसी तरह दीन का मजाक उड़ाने पर हसरत होगी, सूरत ज़ुमर आयत 56 में और सूरत आल इमरान आयत 30 में। करें क्या, उस दिन की हसरतें जिसका ख़ास तौर पर यहाँ जिक्र है, तो उसके लिए यही है कि बुरी दोस्तियों को छोड़ना है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना है, अक्लमंदी के साथ वक्त गुजारना है। देखिए कि ये बहुत छोटी चीज़ होती है लेकिन बाद में बड़ी हो जाती है। अगर हम दोस्त अच्छे रखेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर भी नेकी का मिलान आएगा, शौक़ आएगा, जज्बा आएगा, और हम अपने आप को ज़्यादा मुतमईन महसूस करेंगे उस नेकी के ऊपर। और अगर हम उस चीज़ की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो नतीजा क्या होगा कि फिर अपने आप को बिल्कुल उस नेकी के काबिल कभी कर ही नहीं पाएंगे। दोस्त तीन तरह के होते हैं, कुछ खुराक की तरह, हर वक्त ज़रूरी, उनसे एनर्जी मिलती है, आपको नेकियों की दावत देते हैं, आपको शौक़ दिलाते हैं, ख़ुद भी नेकी करते हैं और दूसरों को भी नेकी का शौक़ दिलाते हैं। कुछ हैं दवा की तरह, बीमारी में काम आते हैं, जैसे दवा अच्छी ना भी लगे लेकिन काम आती है ना। इस तरह कुछ लोग बड़े क्रिटिक होते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद बहुत होते हैं, वो हमारी इस्लाह करते रहते हैं। और इस तरह तीसरे वो दोस्त जो ख़ुद बीमारी होते हैं, जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। हम अपने आप को चेक करें कि हम अपने दोस्तों में कैसे हैं। अब देखिए कि जैसे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है ना, इस तरह ईमान को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अच्छा दोस्त इंसान की रूहानी ज़रूरत है, जो ख़ुद भी वक्त को अच्छे इस्तेमाल करे और आपका भी अच्छा वक्त करे। बस दोस्त अच्छे दरख्तों की तरह होते हैं, थके हुओं को पुरसकून करते हैं, भूखे होते हैं तो फल दे देते हैं, और कुछ दरख्त ऐसे होते हैं कि जिनके पास ना फल होता है और ना साया होता है। तो हमने अल्लाह से मदद मांगनी है कि हमें अच्छी दोस्तियाँ करने वाला बना दे। अल्लाह के नबी ने एक बड़ी प्यारी दुआ सिखाई थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक व हुब्बा अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व माइल बारिद। एक जगह आता अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक व हुब्बा मन युहिब्बुक। तो नेक लोगों से दोस्ती क़्यामत के दिन इंसान को बहुत तस्कीन देगी, खुशी देगी। बच्चों को ख़ास तौर पे इस मौजू पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इसलिए कि सोसाइटी का बहुत असर होता है। तो आप अपने बच्चों के साथ इन आयात को बहुत अच्छे रंग में शेयर कर सकते हैं, क्या दोस्ती की अहमियत है। आप देखिए कि अगर आप अपने बच्चों को ख़ुद दोस्ती देंगे ना, दोस्ती करेंगे, तो इंशाल्लाह वो बाहर की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन जहाँ भी दोस्त हों उनके नज़र रखिए। हदीस में आता है कि अच्छी दोस्ती की मिसाल खुशबू बेचने वाले की है। اور بری دوستی کی مثال بھٹی پھونکنے والے کی ہے، پاس بیٹھو تو دھوئیں سے کپڑے ہی کالے ہو جائیں گے، اور خوشبو بیلنے والا کچھ نہ دے گا تو بار بار جب شیشی کھولے گا تو اس خوشبو سے ناک میں اچھی خوشبو تو جائے گی نا۔ اور یہاں ایک اچھے دوست کی پہچان بھی بتا دی کہ وہ وقت نہیں ضائع کرواتا اور ہر وقت ناراض بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے بارے میں پکار لگے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ تو وہ لوگ چلے جائیں گے اور وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس دن کی حسرتوں سے بچاتے ہوئے آج اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کو چیک کرنے والا بنا دے، اور واقعی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں چیک کریں۔ دیکھیے کہ دنیا کی کشش بہت ہوتی ہے، انسان کو ہمیشہ وہ دوست اچھے لگتے ہیں جہاں گلیمر ہو۔ بعض دفعہ دولت کی بنیاد پہ دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ شکل و صورت کی بنیاد پہ دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی خاندانی سملیریٹیز ہوتی ہیں، لیکن اچھا دوست وہ ہے جو آپ کے دین میں مددگار ہو۔ اور اسی سے پھر دنیاوی دوستیاں بھی آتی ہیں، کچھ لوگ دنیا میں آپ کے مددگار ہوتے ہیں، کچھ آپ کے دین کے معاملے میں مددگار ہو جاتے ہیں۔ چلے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی دوستوں کے کہنے پہ اس کلاس کو جوائن کیا تھا آپ نے؟ ہر بندہ ہی مجھے لگتا ہے کہ دوست کے کہنے پہ آتا ہے، یا ہم ان کو بلاتے ہیں یا ہمارے دوست ہمیں بلاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو جتنا ہمارے دوست دین کے قریب ہوں گے وہ ہمیں دین کی طرف لے جائیں گے، اور جتنی دوستوں کی ترجیحات کچھ اور ہوں گی اتنا ہی وہ ہمیں غلط طرف لے دیں گے۔ بس جب آپ ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا دوست ملتا ہے یا ایسی دوست ہوتی ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے لے جاتی ہے، ارے تم کہاں پڑ گئی، چھوڑو۔ وہ بور ہو رہے ہوتے ہیں نا، اب انہوں نے تو سیکھنا نہیں تھا، تو وہ پھر آپ کو بھی لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوست اب پہلے والوں کو کیا کریں، چھوڑ دیں، ان کی اور ترجیحات ہیں۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ان کو دین پہ لے آئیں، اب ان کو گول بنائیں، فوکس کریں، انشاءاللہ دعوت دیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کو بھی بتائیے۔ ہمارے یہاں دوست عموماً مل کے غلط کام زیادہ کرتے دیکھے گئے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہمیں یہی دعا کرنی ہے کہ وہ ہمیں بہترین دوستیاں کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔